الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بنیادی طور پر جن چار چیزوں کی اور چار علوم کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک مخارج کا جاننا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کس حصے سے ادا کیا جائے گا. یہ 17 مخارج ہیں، ان میں سے کس جگہ سے یہ 28 حروف اور ایک حروف مد، گویا 29 سمجھ لیجئے، ادا کیے جائیں گے. ایک تو علم یہ ہے جو جاننا ضروری ہے، قرآن کی تجوید، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، اور یہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر. دوسرا، ان حروف کی صفات کیا ہیں. اب ایک مخرج سے جہاں دو حرف نکلیں گے تو ان دونوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو ان کو منفرد کرتی ہوگی، تو وہ اس کی خاص پراپرٹیز کیا ہیں ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر آپ فرق کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ذال اور وا، بلکہ زیادہ ایزی مثال لے لیتے ہیں تاکہ جن کو تجوید کے بھی بنیادی تعلیم نہیں ہوئی ہے یا وہ پڑھ نہیں سکیں کسی سے باقاعدہ، تو ان کو سمجھنا آسان ہو. مثال کے طور پہ تا، عربی میں بولتے ہیں تا، جسے تے کہتے ہیں اردو میں تا، اور اسی کے ساتھ تا ہے تا، جو توئے جسے بول دیتے ہیں اردو میں. سو جو تا اور تا، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے کہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے جڑ میں زبان کی نوک کا لگانا. سو تا 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 دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تو دونوں میں لیکن ایک صفت ہے جس سے فرق کیا جاتا ہے، بلکہ دونوں میں دو صفات ہیں، اور بھی صفات ہوں گی بنیادی طور پر، تو میں آسان کر کے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کم از کم دو صفات خاص ہیں، ایک تو یہ کہ ایک حروف مستعلیہ میں سے ہے، دوسرا نہیں ہے، مستفلہ میں سے ہے، یعنی ایک کو بھاری پڑھنا ہے، ایک کو پتلا پڑھنا ہے. ت ت ت اور ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط، یہ فرق ہے دونوں میں. اسی طریقے سے ایک وقف کی حالت میں ایک پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، ایک پر ہمس کیا جاتا ہے. قلقلہ کا مطلب ا ط، جب پڑھیں گے تو ا ط ط آواز نکالی جائے گی اینڈ میں، سائلنٹ کی فارم میں بھی، اور تا پر آواز نہیں بلکہ سانس نکالی جائے گی، اس کو ہمس کہتے ہیں. ات ات ات، یہ ہوگا. تو اب یہ فرق، اور بھی اس کے علاوہ فرق ہے، اطباق کا فرق ہے اور دیگر ان میں جو بھی فرق ہیں موجود ہیں، جہر اور مختلف چیزیں. بہرحال، تو یہ جاننا کہ ان صفات میں سے کون کون سی صفات ہیں جو لازمی ہیں، وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. تیسری چیز ہے ان کو مد کرنا، لمبا کرنا. کب لمبا کرنا ہے، کب کتنا لمبا کرنا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں، یعنی مد طبیعی، جو نیچرل مد ہے، جس کے بغیر وہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہو سکتا یا لفظ ادا نہیں ہو سکتا، اس کا جاننا تو واجب ہے. لیکن باقی جو مدود ہیں، فرعی مد، وہ سارے کے سارے اچھا ہے کہ جانیں، نہ جانیں گے تو بھی بہرحال اس سے گناہگار نہیں ہوں گے. بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں یہ مد نہیں کرنا اور کہاں کرنا، جس سے معنی میں فرق پڑ سکتا ہے، تو بنیادی علم اس کا بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے کہ وقف کیسے کرنا ہے اور ابتدا کیسے کرنی ہے. جہاں روکیں گے تو اب آگے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو وقف کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی کیا قسمیں ہیں، کیا طریقہ ہے. تو جاننا چاہیے کہ اس کی تین طریقے سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی تین فارمز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اختیاری وقف ہو سکتا ہے، اضطراری وقف ہو سکتا ہے، اور اختباری. اختباری کا مطلب تو یہ ہے کہ استاد امتحان لینے کے لیے کہہ دے کہ یہاں سے پڑھو آگے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اب آگے پڑھو. تو اب ظاہری بات ہے وہ شاگرد اس کے آگے پڑھتا ہے، تو یہ تو خالی امتحان لینے کے لیے ہے، تو اس کا عام حالات میں عام آدمی سے تعلق نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے اختباری. اضطراری یہ ہے کہ سانس ٹوٹ گیا بیچ میں، تو مجبوری ہے، وہ تو سانس ٹوٹا تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے، جہاں ٹوٹا وہیں پہ رکنا پڑے گا، پھر پیچھے سے پڑھیں گے دوبارہ. اور تیسرا جو اصل ہے وہ ہے اختیاری، کہ اپنی مرضی سے اب رک رہے ہیں، تو اپنی مرضی سے جب رکا جائے، اختیار سے رکا جائے، تو اس میں ایک ناجائز صورت ہے جس کو قبیح کہتے ہیں، جس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اور ایک جائز صورت ہے. تو جو جائز صورتیں ہیں ان میں ایک ہے تام، جو بہت ہی پرفیکٹ رکنا ہے، ایک ہے کاف کافن یعنی کافی جسے کہتے ہیں، یعنی جو انف ہے اچھا ہے رک جائے تو بھی، اور ایک ہے حسن، ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سب سے اچھا تو تام ہے. تو جو وقفے تام ہے اس میں جہاں رکا جا رہا ہے اس جگہ پر جو کلمہ ختم ہو رہا ہے، جو جملہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اگلے والے جملے سے نہ معنی کے طور پر کوئی تعلق ہو نہ لفظی طور پر کوئی تعلق ہو، یعنی کوئی آپس میں اتفاق نہ ہو، اتصال نہ ہو، آپس میں کوئی بات کی کنٹینیویشن نہ چل رہی ہو، نہ یعنی عربی کے قواعد کے حساب سے یعنی وہ جملہ اس کا حصہ بنتا ہو، اور نہ ہی معنی کے حساب سے. اس کی مثال جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ مفلحون پہ جب آپ رکیں گے تو پچھلے پیچھے جتنی آیتیں گزری ہیں وہ مومنوں کا تعارف تھیں، اس کا اب تعلق اگلی آیت ان الذین کفروا. اب یہ ان الذین کفروا یہ نیا جملہ بھی ہے، اس کا پچھلے والے جملے سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے لفظی اعتبار سے بھی، اور نہ ہی اس کا معنی کے طور پر کوئی اس سے تعلق ہے. تو یہ وقفے تام ہے، یہ پرفیکٹ رکنا ہے آیات پہ، اس طرح سے رکنا یہ بہت مناسب اور اچھی چیز ہے. وقفے کافی کون سا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس میں پہلے جملے پر جہاں آپ رک رہے ہیں جس جگہ پر، اس سے پہلے والا جملہ اور اس کے بعد والے جملے میں تعلق معنوی ہے، لفظی نہیں ہے. یعنی لفظاً تو یہ ایک دوسرے سے متعلق نہیں، جب ہم کہتے ہیں لفظی تعلق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا جملے کا جہاں پہ آپ رک رہے ہیں یہ ورڈ یا اس کے متعلق ایک دو ورڈز یہ اگلے والے جملے کی صفت بن رہے ہیں، موصوف بن رہے ہیں، صلہ بن رہے ہیں، آپس میں ان کا تعلق ایسا ہے کہ یہ کنیکشن ہے ان کا، یا پریپوزیشن ہے، یا اس کی مبتدا خبر بن رہے ہیں، یا کوئی تو ایسا کوئی تعلق ہے جو جملے میں ترکیب کے اندر متعلق ہو جائے اس سے. اگر ایسا کچھ نہ ہو اور کوئی ایسا لفظی تعلق نہ ہو آپس میں، اعراب ایک ہو یا کچھ اور، تو اس کو کہیں گے وقفے کافی. اگرچہ معنوی تعلق ہوگا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں ان کے لیے، یہ بات برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ وہ ایمان نہیں لانے والے. تو لا یؤمنون کا لفظاً اگلے جملے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس پورے جملے سے لفظی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس پورے جملے کا بالکل نئے طریقے سے ابتدا ہوا ہے. تو یہ نیا جملہ ہے لفظی طور پر، لیکن معنی تو ہے تعلق، کیونکہ یہ انہی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے نا. تو معنوی طور پر چونکہ کافروں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس طور پر اس میں ایک درجے معنوی نسبت تو ہے لیکن لفظی نسبت نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی وقف کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور وقف حسن یہ وہ وقف ہے کہ جس میں دو جملوں کے درمیان لفظی تعلق ہو معنوی نہ ہو، یعنی نہیں بلکہ وقف حسن وہ ہے کہ جس میں معنوی اور لفظی دونوں تعلق ہو. جیسے کوئی شخص کہے الحمدللہ، اب دیکھیے جملہ پورا مکمل ہو گیا، الحمدللہ جملہ مکمل ہو گیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین. تو الحمدللہ پہ اگر کوئی رکے گا تو یہ وقف تو ہے، اس سے آگے والے کا تعلق بھی ہے لفظی طور پر، کیونکہ للہ لام کی وجہ سے اللہ، لفظ اللہ مجرور پڑھا گیا، اور رب کا جر بھی اسی وجہ سے ہے، تو آپس میں تعلق بھی ہوا، اسی حرف جر کے تحت رب بھی ہے. تو یہاں وقف کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو ایسا وقف کرنا جائز ہے، اس سے معنی میں فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے ان دونوں کا معنی بھی، یعنی معنوی طور پر بھی ان میں تعلق ہے، کیونکہ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے کہ جو جہان والوں جہانوں کا رب ہے، تو یہ تعلق معنوی طور پر بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتوں کا تاکہ تم تفکر کرو. لیکن اگلی جو آیت ہے وہ ہے فی الدنیا والآخرہ. اب یہ فی الدنیا والآخرہ کا تعلق اصل میں تتفکرون سے ہے, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. لیکن یہاں رکنا جائز اور صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پڑھ کے سکھایا ہے. لیکن معنی کے حساب سے اس کا تعلق کہ تم دنیا اور آخرت میں تفکر کرو, غور و فکر کرو, یہ تعلق اس سے ہے. تو جملہ مکمل وہاں ہو جائے گا, لیکن یہاں رکنا بھی ٹھیک, اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو بس وہ پھر حتمی ہوتی ہے. پھر وقف قبیح وہ ہے کہ اس میں بھی آپس میں تعلق ہوگا, لیکن اس پر اگر وقف کر دیا جائے تو اس سے معنی بدل جائیں گے یا غلط ہو جائیں گے. تو اس پر اگر کسی نے مجبوری میں وقف کیا ہو تو اس کو واپس پیچھے سے آنا چاہیے, اس کو دوبارہ پچھلے حصے سے ایک دو لفظ پیچھے لے کر پھر پڑھنا چاہیے. مجبوری میں اگر رکنا پڑا, سانس ٹوٹ رہی تھی اس لیے, ورنہ اس پہ رکنا ناجائز اور غلط ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص قرآن میں یہ پڑھے ان اللہ لا یغفر, کہ بے شک اللہ مغفرت نہیں فرماتے. اب لا یغفر پہ رکنا, اس کا تعلق اگلی والی حصے سے ان یشرک بہ, اس سے لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. لیکن یہاں رکنا پچھلے والی مثال کے مقابلے میں جس میں حسن تھا, وہاں تو یہ تھا کہ معنی خراب نہیں ہوتے, معنی ٹھیک رہتے ہیں. یہاں ہوتے ہیں, یہاں پر معنی بالکل بگڑ جائیں گے کہ بے شک اللہ مغفرت نہیں فرماتا, نعوذ باللہ, اللہ تو غفور ہے رحیم ہے, تو یہ بات تو غلط ہے. بلکہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اس بات کی مغفرت نہیں فرماتا کہ جو شرک کیا جائے اس کے ساتھ. یا کوئی کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ آؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ اقیم الصلاۃ واتو زکاۃ کا حکم دے رہے ہیں, اور یہاں اللہ یہ فرمائیں گے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے نماز کی طرف قریب نہ جاؤ. جبکہ یہ جو حالیہ جملہ آگے آ رہا ہے وانتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, تو یہ تو اس سے متعلق بھی ہے لفظاً بھی معنن بھی, تو اس کو ضرور ساتھ پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر وقف کرنا یہ قبیح ہے, وقف قبیح ہے. اسی طریقے سے وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ, تو اب کوئی ایسے کر کے یہاں پہ رک جائے تو ہم نے چھوڑ دیا, بھائیوں نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے مال کے ساتھ, سامان کے ساتھ, سارا سامان دے کے ان کو وہاں روک دیا. ہم بھاگنے دوڑ وغیرہ لگانے لگے تو ہم نے سامان کے حفاظت کے لیے گویا یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا. فاکلہ, تو انہوں نے اس کو کھا لیا. تو اگر یہ کہا جائے تو نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے وہ سارا مال و متاع کھا گئے, تو ظاہری بات یہ بے ادبی اور غلط ہے اور معنی بھی غلط ہے, اور یہ وہ کہنا بھی نہیں چاہتے. تو بلکہ وہ تو کہہ رہے فاکلہ الذئب, فاکلہ الذئب, تو یوسف علیہ السلام کو کھا لیا بھیڑیے نے, یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ رکنا بالکل ہی غلط ہو جائے گا. تو اب دو ایک بنیادی باتیں سمجھ لیں. قرآن میں جہاں آیتیں آئیں, کوئی بھی آیت, اس پر رکنا سنت ہے. اس پہ رکنے سے کوئی معنی بھی نہیں بگڑتے, وہ بالکل جائز اور ٹھیک ہے. نمبر دو, قرآن میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اگر آپ رک جائیں گے تو اس پر رکنا حرام ہو شرعاً, سوائے اس سے کہ اس کا معنی اگر بگڑ جائے تو وہاں تو نہیں رکا جائے گا جان بوجھ کے. ورنہ قرآن میں کہیں اگر کوئی رک جاتا ہے تو رک جانے سے شرعی حرمت نہیں آتی, معنی آتی ہے کہ معنی غلط ہو جاتا ہے, معنی میں فساد آ جاتا ہے. تو اس لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ معنی غلط ہو جائے, تو آپ کی نیت نہ ہو تب بھی ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. اور کوئی ایسا وقف بھی نہیں ہے کہ جہاں رکنا واجب بھی ہو شرعاً, یعنی اگر آپ وہاں نہیں رکے تو آپ کو گناہ ہو. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب بعض اوقات قرآن حضرات پڑھتے پڑھتے کہیں رکتے اور کہیں نہیں رکتے, تو اور آپ کی کتاب میں، آپ کے مصحف میں دوسرے طریقے سے بتایا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں، اور ان فقہ یا ان آئمہ کو، ان علماء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معنی بگڑیں گے کہ نہیں، تو اس لیے وہ اس میں کبھی نہیں رکتے، کبھی رک جاتے. تو بہرحال آپ اس کا اتباع نہ کریں، آپ کریں اتباع جیسا آپ کے پاس مصحف میں لکھا ہوا ہے. اب اگلے اسلے میں میں کچھ علامات جو ہیں ان کا تذکرہ کر دوں گا تاکہ بات کچھ واضح اور ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ.